میرے خیال میں
قرآن علم کے لحاظ سے بہت اہمیت والی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے عزیزوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہیں, اور وہ بھی اپنے امام برحق مولانا مرتضی علی کے ایک ارشاد کی روشنی میں. وہ ارشاد یہ ہے جو مولا علی نے فرمایا ہے کہ قرآن چار قسموں میں نازل ہوا ہے, یعنی ایک اعتبار سے, ایک لحاظ سے قرآن کے چار حصے ہیں. تو ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کو قرآن کی چوتھائی کہنا چاہیے, کہ اس میں عیان طور پر نمایاں طریقے سے مولانا علی کے بارے میں آیات ہیں. یعنی قرآن کے چار حصوں میں سے ایک حصے میں ایسی آیتیں ہیں جن کے متعلق مفسرین نے مان لیا ہے کہ یہ آیات امام علی مقام مولانا علی کی شان میں ہیں. تو قرآن کی ایک چوتھائی میں ایسی آیتیں ہیں, اور وہ کون کون سی آیتیں ہیں, کس قسم کی آیتیں ہیں, ان کے جاننے کے لیے عالمی شیعیت کے کتب سے اور تفاسیر سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون کون سی آیتیں نمایاں طریقے سے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں, اس کا پتہ چل سکتا ہے. اب قرآن کے اس حصے کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. دوسرا حصہ قرآن کا وہ ہے جس میں کہ مولا علی کے دشمنوں کا ذکر ہے, مولانا علی کے دشمنوں کا ذکر ہے. اس مقام پر ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے, حالانکہ آپ عزیزوں میں سے تقریباً سب نے قرآن کو عبارت سے اور ترجمے سے پڑھا ہے, ان کو اب تک کس بات کا پتہ نہیں چلا ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی ایسی آیت ہو جس میں فرمایا گیا ہو کہ علی کے دشمن ایسے, علی کے دشمن تیسے. ظاہر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب مولا نے فرمایا تو ہم پر واجب ہوا کہ اس مطلب کو سمجھے. وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ نے ایک حدیث فرمائی تھی, اور وہ حدیث یہ ہے, اللہم والمن والاہو وآدمن آداہو, اے بار خدایا جو علی سے دوستی رکھے اس کے ساتھ تو بھی دوستی رکھنا, اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کرنا. آپ جانتے ہیں رسول جس بات کے لیے دعا فرماتے ہیں وہ بات ایک واقعی حقیقت کی صورت میں موجود ہوتی ہے. یعنی اگر رسول کسی مطلب کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ مطلب دعا سے پہلے ہی حاصل ہوا ہوتا ہے, ہاں وہ مطلب بعد میں حاصل ہو یا پہلے, لیکن رسول جس چیز کے لیے دعا کریں گے وہ ایک امکانی حقیقت ہوگی. اب اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کریں کہ واقعاً خدا نے ان تمام لوگوں سے دشمنی کی ہے جن لوگوں نے امام سے دشمنی کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ذاتی دشمن نہیں ہیں, اور ہوں گے بھی کیسے, وہ تو خدا ہی ہے. دشمنی اور دوستی دونوں کسی برابر والے سے ہو سکتی ہیں, اور خدا مخلوق سے بہت بلند و بالا ہے, اس لیے وہ کس طرح کسی مخلوق سے حقیقی دشمنی کرتا ہے. اگر خدا کی کسی سے دشمنی ہے تو یہ نسبتی دشمنی ہے, یعنی یہ منسوب ہے, اور کسی اور کی نسبت سے ہے دشمنی اور دوستی بھی. وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر جو زمانے کے پیغمبر سے دشمنی کرے گا خدا اس سے دشمنی کرے گا، کیونکہ رسول خدا کا نمائندہ ہے اور خدا کا خلیفہ ہے. اور اسی طرح جو لوگ امام سے دشمنی کریں گے خدا ان لوگوں سے دشمنی کرے گا اور ان کو اپنا دشمن قرار دے گا. ان کا نام ابلیس ہوگا. کسی زمانے کی مثال میں حامان ہوگا، فرعون ہوگا، یا یوں کہنا چاہیے دوسرے الفاظ میں کہ وہ زمانے کے فرعون ہوں گے، وہ زمانے کے ابلیس ہوں گے، وہ زمانے کے شیطان ہوں گے، وہ زمانے کے قارون ہوں گے، اور وہ زمانے کے شداد ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. جس طرح کہ اگلے زمانوں میں خدا کی نظر میں جو لوگ کافر قرار پائے تھے اور جو لوگ خدا کے دشمن کہلائے تھے، اس کی اصل وجہ خدا کی ذات کی طرف سے نہیں تھی. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان منکرین نے رسول سے انکار کیا تھا اور زمانے کے امام سے انکار کیا تھا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مطلب کی کچھ وضاحت ہو گئی جو مولا علی نے فرمایا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی شان میں ہے، ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے. تو کچھ اس انداز سے ہے امام کے دشمنوں کے بارے میں. اور یعنی یہ کہ جہاں کافروں کا ذکر ہے، جہاں منافقوں کا ذکر ہے، جہاں انکار کرنے والوں کا، نافرمانوں کا ذکر ہے، یہ سب لوگ ایمان ہی کے نافرمان ہیں اور ایمان ہی سے کافر ہیں. اب تیسرا حصہ. تو تیسرے حصے کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تذکروں پر مشتمل ہے، قصوں پر مبنی ہے. یعنی قرآن کے چوتھے حصے میں قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اور دوسرے لوگوں کے. تو ان قصوں کے بارے میں بھی جب آپ سوچیں گے تو اس میں بھی، اس حصے میں بھی ایمان ہی کا ذکر ہوگا. کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مقتی طریقے سے وہ کام کرتے تھے، پیغمبروں کے وزیر کی حیثیت سے اور دوسری حیثیتوں میں امام کام کرتے تھے. لہذا ان قصوں میں بھی امام ہی کا ذکر ہے، تاویل کی حیثیت میں بھی اور ظاہر میں بھی. اب آخری حصہ قرآن کا جو ہے وہ فرائض کی صورت میں ہے. اس میں عوامر ہے اور نواہی ہیں، یعنی اس میں ارشادات ہیں کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں. تو اس مطلب کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام اول الامر ہیں، ولی امر ہیں، امر کے مالک ہیں، اور خدا و رسول نے دین اور ایمان کا امر اور اذن امام کے حوالے کر دیا ہے. لہذا اگر کوئی امر ہے تو وہ امام کے تحت ہے، امام کے وسیلے سے ہے، امام کے ذریعے سے. اگر کوئی نہیں ہے ممانعت کی چیز تو وہ بھی امام کے وسیلے سے ہے، چونکہ نہیں بھی اور امر بھی دونوں صاحب امر کے وسیلے سے ہوتے ہیں. لہذا قرآن کا یہ حصہ بھی امام کے تحت آتا ہے اور اس میں بھی انڈائریکٹلی امام ہی کا تذکرہ ہے. پس معلوم ہوا کہ قرآن کے اگر چار حصے ہیں تو ان میں سے کوئی حصہ امام کے تذکرے سے خالی نہیں. سو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یا ظاہر میں یا باطن میں امام کے ذکر سے، امام کی تعریف و توصیف سے خالی نہیں. اب میں ایک خاص بات اس مقام پر بتاتا ہوں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ عربی قول میں ہے، مختصراً میں اس مقالے کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، آپ کو کتابوں کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں کہ کس کتاب میں یہ قول ہے جو امام نے فرمایا ہے. وہ مناقبی مرتضوی یا کی کوکب دری اور علی کی تعریف و توصیف پر مشتمل جتنی کتابیں ہیں ان میں سے بعض میں یہ قول آیا ہے کہ مولا علی نے ایک ایسا ارشاد فرمایا ہے جس میں یہی بیان ہے جو میں نے آپ سے کہا، نزل القرآن اربع ارفا، قرآن نازل ہوا ہے چار حصوں میں یا کہ چار چوتھائیوں میں، فروب انفینا وروب انفی ادونا، بس ان میں سے ایک چوتھائی ہماری شان میں ہے اور ایک چوتھائی ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، تو جو چوتھائی امام کے دشمنوں کے بارے میں ہے وہ بھی انڈائریکٹلی امام کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور قصے بھی اور اوامر و نواہی بھی۔ تو آخر میں میں جو خاص بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس قول کے آخر میں امام نے فرمایا ہے کہ ولنا کرائم القرآن، قرآن کی بزرگ ترین آیتیں ہماری شان میں، ہمارا اصل مضمون یہ ہے، میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے جو امام نے فرمایا کہ ولنا کرائم القرآن؟ آپ یا بعد میں اس جملے کو نوٹ بھی کر لیں، ولنا کرائم القرآن، اور قرآن کی بزرگ ترین آیتیں ہماری شان میں ہیں۔ اس سے ہم کو عجیب قسم کا تصور ملتا ہے، اور وہ یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر بڑی سے بڑی آیتیں بھی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی آیتیں بھی ہیں۔ اب سنیے کہ ہم ان بڑی آیتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا تصور ہے، ہم ان بڑی سے بڑی پرانی آیتوں کو جو امام کی شان میں ہی روشنی کی مینارے بنائیں گے اور قرآن کو ایک دنیا قرار دیں گے، یا کم سے کم ایک شہر، قرآن کو ایک شہر سمجھیں گے۔ قرآن کا تصور ایک شہر کی طرح، سٹی، لائک اے سٹی کریں گے، اور ان کے اندر جو بڑی سے بڑی آیتیں ہیں جو امام کی شان میں ہیں ان کو روشنی کی مینار قرار دیں گے۔ کیا؟ روشنی کی مینار، لائٹ ہاؤسز۔ اب ان میناروں میں سے ہر ایک کی چوٹی پر امام کی معرفت کی لائٹ بلب سجائیں گے، اور پھر امام کے علم اور امام کی معرفت سے قرآن کا شہر جگمگ جگمگ ہو جائے گا، اور قرآن کے شہر کی ہر چیز امام کی روشنی میں، امام کے نور کی روشنی میں نظر آنے لگے گی، اور بہت ہی رنگین اور پر رونق ہوگی۔ یہ ہوا ایک بہترین تصور ظاہری علم کی صورت میں کہ کس طرح امام قرآن کا نور ہے، کیونکہ امام کس طرح قرآن کا نور ہے اس کی دو مثالیں ہیں۔ ایک تو پریکٹیکل ہے، آپ جب روحانیت میں جائیں گے تو وہاں پر ایک روحانیت کی دنیا آپ کے سامنے آئے گی، وہ قرآن ہی کی دنیا ہوگی اور اس میں لائٹ ہوگی، اور وہ لائٹ امام کا نور ہوگا۔ تو وہاں پر ہر چیز، قرآن کی دنیا کی ہر چیز، روحانیت کی دنیا کی ہر چیز آپ امام کے نور کی روشنی میں پائیں گے۔ اس معنی میں صحیح ہے جو خدا نے فرمایا تھا کہ میں نے جہاں کتاب بھیجی ہے وہاں نور بھی بھیجا ہے۔ یہ تو پریکٹیکل ہو گیا کہ آپ نے روحانی طور پر دو چیزیں دیکھی، ایک دنیای روحانیت دیکھی جو قرآن ہے، واقعات و معجزات و مثالات اور ایسی بہت ساری چیزوں کی ایک دنیا، یا کہ ایک شہر، ایک کائنات، اور دوسری چیز آپ نے ایک روشنی دیکھی جو امام کی روشنی تھی۔ اسی طرح اب اس وقت جو میں قصہ بیان کرتا تھا، جو مثال پیش کر رہا تھا، اور جو تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، میرے خیال میں یہ آپ کے لیے جدید چیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جدید ترین چیزیں ملیں، اور بہت منظم طریقے سے آپ کے سامنے چیزیں ملیں۔ تو میں نے کہا جن آیتوں کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی عظیم ترین آیتیں ہماری شان میں ہیں، تو جو جو عظیم ترین آیتیں امام کی شان میں ہیں ان کو ہم نے لائٹ ہاؤسز بنایا، روشنی کی مینارے بنائیں اور ان کے اوپر علم اور معرفت کے بلب لگائیں تو پھر ان بلبوں کی روشنی میں دنیا یہ قرآن جگمگ جگمگ ہونے لگی اور دنیا یہ قرآن امام کے نور میں مستغرق ہو گئی، ڈوب گئی، اس طرح سورج کی روشنی میں یہ کائنات ہر وقت ڈوبی رہتی ہے اور پوری کائنات ڈوبی رہتی ہے، اور دن کے وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح دنیا سورج کی کرنوں میں اور سورج کی روشنی میں ڈوبی رہتی ہے۔ اسی طرح ان آیتوں کی روشنی میں جو بزرگ ترین آیتیں ہیں، بڑی بڑی آیتیں ہیں، ان کی روشنی میں قرآن کی دنیا عالم قرآن کہیے یا کہ دنیا قرآن کہیے یا کہ قرآن کا شہر کہیے، وہ امام کی معرفت میں اور امام کے علم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اس سے آپ کے سامنے وضاحت ہوئی کہ دو طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ امام کس طرح قرآن کا نور ہے۔ فرسٹ سٹیج پر جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ امام کی شان میں جتنی بڑی بڑی آیتیں ہیں ان کے ترجمے کو آپ سمجھ لیں، ان کے سادہ ترجمے کو سمجھ لیں، ان کی کچھ حکمت کو سمجھ لیں، تو پھر اس کی روشنی میں آپ پورے قرآن کو سمجھ لیں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ ایسی مفید باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کو قرآن علم کے حصول کے سلسلے میں ممد اور معاون ثابت ہو جائیں۔ تو یہی میرا دعویٰ ہے اور یہی میرا کہنا ہے کہ آپ اگر قرآن کی ان عظیم ترین آیتوں کو سمجھیں گے تو پورے قرآن کو سمجھیں گے، اور ظاہری طور پر بھی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو تفصیل سے سمجھیں تو آپ اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو مختصر جائزہ لینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یعنی اس چیز کے اہم پہلوؤں کو دیکھیں آپ کہ وہ کون سی چیز ہے۔ اگر کوئی شہر ہے تو اس کے مراکز کو دیکھیں، اس کے اونچے اونچے مقامات پر جائیں، وہاں سے جان کے تو آپ کو پورے شہر کا پتہ چل جائے گا۔ اور دنیا میں اس چیز کی بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ کسی کام کو آپ تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں یا کہ اس کا شارٹ کورس کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ شارٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح سے ہو کہ پورا مطلب اس میں سمو جائے اور پوری چیز اس سے کور ہو جائے۔ میرا دعویٰ ہے قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جن کے سمجھنے سے پورا پورا قرآن کور ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ہماری جمعیت یعنی علم کے لحاظ سے، یعنی کسی یونیورسٹی کی طرح پریکٹیکل کام سے اس جمعیت کی دلچسپی ہے، لہٰذا میں یہ آپ کو مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یا تو پورے قرآن کو لیں یا آپ ان آیتوں کو لیں جو کہ تمام قرآن کو کور کر سکتی ہیں، تمام قرآن کے متعلق اس میں سمو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے امام ہی نے اشارہ فرمایا ہے کہ ولنا کرائم القرآن، آپ قرآن کی بزرگ بزرگ آیتیں ہماری شان میں ہیں، تو اب سے آپ تہیہ کر کے رکھیں کہ قرآن کی بزرگ بزرگ آیتیں جو ہیں وہ آپ سمجھیں، اس کے مطلب کو آپ سمجھیں، تو پھر ہم آپ سے اس سلسلے میں بھی مشورہ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اس بیان کو یہاں رکھیں اور اس کے سائڈ میں جائیں۔ میں نے ایک دفعہ کچھ قدرتی طور پر یہ طے کیا تھا یا کہ میرے دل میں ایک بیعت بات آئی تھی، وہ بات میرے نزدیک بہت اچھی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ قانونِ کل کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات مجھے کہاں سے ملی تھی؟ قرآن پڑھتے پڑھتے، کیونکہ قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں ملی تھیں کہ ان کا تعلق کلیہ کے طور پر تھا۔ اب جانتے ہیں کلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو فارمولا کو کہتے ہیں، اور کلیہ लुगवी तौर पर ऐसी बात को कहते हैं जो कि वो कानून की हैसियत रखती है, कुल्लिया, इस कुल्लिये से ये हुआ। और इस कुल्लिये को कुल्लिया इसलिए और इस मानी में कहा जाता है कि उसके अंदर यानी कुल का कानून होता है, तमाम बातों पर इसका इतलाक हो सकता है, इसलिए उसको कुल्लिया कहते हैं और शायद इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कुरान के अंदर भी कोई फार्मूला हो या कोई कुल्लिया हो। हाँ, कुरान के अंदर कुल्लिया है और मैंने इसके साथ डील भी किया है, आपने ख्याल नहीं फरमाया है। इमाम शिनासी के सिलसिले में जो तीसरी जिल्द है उसमें मैंने उन आयतों को लिया है जिनमें कुल का जिक्र है। मसलन एक आयत है, उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि यानी कुल से उसका कोई कंसर्न नहीं है, कुल से उसका कंसर्न नहीं है। इन कोई आयत ऐसी भी है जिसका कंसर्न कुल से है, ऑल से, जैसा कि आप कहते हैं कि वह कुल शैन आसाई ना हो फी इमामी मुबीन। ये कुल्या है, ये कानूनी कुल में आ सकती है क्योंकि इसके अंदर कुल का जिक्र है। कुल का इस मानी में इस मौजू से जिक्र है कि कुल यानी तमाम चीजें या कि हर चीज इमामी मुबीन की जात में लिमिटेड है, महदूद है, समोई हुई है। तो एक मजमून का कुलिया बन गया। इसी तरह वकुल नफ्सिन जायकतुल मौत, और हर जान हर जी मौत का मजा चखने वाला है, ये भी एक कुलिया है क्योंकि इसके अंदर कुल का जिक्र आया है। कुल उनमें नाले ही फान, जमीन पर जो भी जीव रहता है, जो लोग जमीन पर रहते हैं वो सब के सब आना हो जाने वाले, ये भी एक कुलिया है। तो लिहाजा ऐसी आयतों से कानूनी कुल बन सकता है। तो मैंने ये मौजू क्यों छेड़ा है, इसलिए कि अभी जिक्र हुआ था कि इमाम ने इशारा फरमाया है कि कुरान के अंदर सब आयतें यकसान नहीं हैं, कुछ आयतें मामूली हैं, कुछ आयतें आला से आला हैं। ये इमाम ने तसव्वुर दिया, अगर हमको पता चले किसी तरह से कि कुरान की आला से आला आयतें हैं जिनके अंदर कुरान के बहुत से मतालिब आ सकते हैं, तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी पैरवी कर सकते हैं, उनकी हकीकत को समझने की कोशिश कर सकते हैं और फिर इसी तरह से कुरान हम समझ सकते हैं। और कुरान अगर एक कायनात है, एक बहरी बेपायान है, लेकिन हम उसको मुख्तसर से मुख्तसर कर सकते। समंदर अगर कि बहुत ज्यादा है, उसको आप तोले मापें तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक जहाज पर बैठे आप और समंदर को नीचे छोड़ें, समंदर की सतह से आप जाएं इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचे, तो आपने समंदर को खत्म किया। इसकी क्या जरूरत है कि आप समंदर को तोलना चाहते हैं, इस तोलने से क्या मिलेगा आपको? आप समंदर के ऊपर ऊपर से जाएं, समंदर से ये फायदा उठाएं कि वो आप के जेर पा आए, उसको पामाल करें और आप पहुंचे मंजिल मकसूद को। जिस तरह आप हमारे अजीज उस्ताद ने कहा कि इल्म में कोई गुमराह भी हो सकता है, ये बात सही है, समंदर में तो लोग डूब जाते हैं, तरह इल्म में भी लोग मुस्तारक हो जाते हैं, गारता हो जाते हैं, लेकिन इल्म हलाक कर देने के लिए नहीं है, इल्म रहनुमाई के लिए है, इल्म आंख बनकर मंजिली मकसूद तक पहुंचाने के लिए है। तो लिहाजा आप इस सारे इल्म को अपने पाँव के नीचे लाएं और इल्म की सतह से आप चलें, मंजिली मकसूद को पहुंचें। तो कुरान के अंदर भी इसका इशारा मिलता है कि खुदावंद आलम ने बहुत से लोगों को इल्म के अंदर गुमराह कर दिया है, और जिसको हादी बरहक नहीं मिलता है और वो जाहिर इल्म पर नाजान होता है, फख्र करता है, तो वो बेशक गुमराह हो जाता है। इस मुख्तसर से मौजू का मकसद ये था میں آپ کو بتاؤں کہ قرآنی علم حاصل کرنے کے لیے مختصر سے مختصر طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی بزرگ بزرگ یعنی بڑی بڑی آیتوں کو لیں، ان کے مطلب کو سمجھیں، اور پھر ان آیتوں کے اندر قرآن کے سارے علم کو پائیں، ان بزرگ آیتوں کی مینارے بنائیں اور ان میں سے آپ جانکیں، امام کے نور کی روشنی میں دنیا یا قرآن کو دیکھیں، تاکہ آپ پر روشن ہو جائے گا. یا یہ کہ آپ قانون کل کو سمجھیں اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا مقرر ہے، تو اس کو کس طرح سمجھیں، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جب کلیہ ہے، یہ جب قانون کل کا جز ہے، تو اس سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر نہ کوئی خضر ہے، نہ کوئی الیاس ہے زندہ جسمانی طور پر، نہ آسمان پر عیسیٰ ہے، نہ کوئی کسی مقام پر ایسا کوئی مہدی ہے، کوئی نہیں ہے سوائے امام زمان کے، اور امام زمان بھی ہے اس طرح سے کہ وہ جامعہ تبدیل کرتا ہے اس قانون کے تحت. اس قانون سے کوئی نفس نہیں بچتا ہے، یہ قانون کل اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے. اس قانون کل کو اس طرح سے سمجھیں تاکہ آپ کے لیے یہ مطلق قانون بن جائے گا، اور حقیقی طور پر آپ کو فیصل کر کے بتائے گا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں یا جس طرح سوچتے ہیں کتنا غلط سوچتے ہیں اور کس قدر قرآن کے برعکس سوچتے ہیں. یہ امام کے نور کی روشنی ہے جو اسماعیلی سمجھتے ہیں، حقیقتوں کو پاتے ہیں اور قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں.